کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک آبک یا نور اللہ۔ اربعین عطار، پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 6، لا وضوء لمن لم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وضو نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑے۔ شرح حدیث، علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی پر درود پاک نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچرے کے لیے گورنمنٹ کی منظور شدہ جگہ اپنی مکان سے دور ہو، تو بعض لوگ اپنی سہولت کے لیے کسی کی بند دکان، مکان یا جگہ پر کوڑا ڈال دیتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا، اور ان لوگوں کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔
بالکل یہ غلط ہے، اور لوگوں کی حق تلف یہ ہے، کسی کی دکان کو آلود کر دینا، کسی کے مکان کا رستہ بند کر دینا، یا سڑکوں پر ڈال کر حقوق عامہ تلف کرنا، یہ سب ناجائز کام ہے، ان سے بچنا ہوگا۔ خود آپ کے گھر پہ کوئی کچرا ڈالے گا، آپ کے گھر کے قریب کچرا ڈالے گا، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو مومن وہ ہے جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے، تو اس لیے وہ بالکل کسی کے گھر کے آگے کچرا نہ ڈالا جائے، اپنی وہی مخصوص جگہ جو ہے گورنمنٹ کی، وہیں کچرا ڈالا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے، رمضان میں جو روزے شریف ہیں، اس کی اگر قضا ہو جائے بیچ میں، تو اس کے لیے میری رہنمائی فرمائیں، بہت شکریہ۔
روزے قضا ہیں تو روزے رکھ لیجیے۔ 5 دن جو ہیں، بقرعید کے 4 دن ہوتے ہیں اور میٹھی عید کا 1 دن، یہ 5 دن کے روزے یہ حرام ہیں، اس کے علاوہ سارا سال جب بھی چاہیں آپ قضا کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ مدنی چینل میں یہ 5 روزے بتائے ہیں آپ ابھی، تو اس کی تفصیل ہم نہیں سن پا رہے، وہ ذرا دوبارہ کہہ سکتے؟
ایک تو رمضان شریف کے بعد جو چاند نظر آتا ہے، پھر صبح عید ہوتی ہے، اس کو عید الفطر بولتے ہیں، میٹھی عید بولتے ہیں، کوئی چھوٹی عید بولتے ہیں، تو یہ عید کا دن روزہ رکھنا حرام، تمکر تحریم یہ، تو یہ حرام۔ اچھا، اور 10 ذوالحجہ جو عید کا دن ہے بقرعید، 10، 11، 12، 13، یہ 4 دن کے روزے بھی مکر تحریمی حرام، تو یہ 5 روزے سال میں حرام ہیں۔ اس کے علاوہ چھٹا وہ روزہ جو اس سال حج کر رہا ہے اور احرام کے ساتھ جو حاجی ہوتا ہے میدان عرفات میں، تو وہ روزہ اس کو مکروہ ہے، صرف وہی حاجی جو احرام کے ساتھ اس سال حج میں ہے، حرام وہ بھی نہیں ہے روزہ، باقی یہ 5 روزے ہی حرام ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔
محمد ساجد ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، نماز میں امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور مقتدی پہلے ہی سجدے میں چلا جائے، تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ کیا اس طرح مقتدی کا کرنا درست ہے؟
سجدے میں پہلے چلا گیا، غلط تو کیا اس نے، اور نماز بہرحال ہو جائے گی۔ ہاں، تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جو ہے نا، یہ اگر امام سے پہلے کسی نے اپنی پوری کر لی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی اس کی، تو اس لیے تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر کہی جاتی ہے نا نماز شروع کرنے کی، تو اس میں یہ بہتر طریقہ یہ کہ اگر ہے بھی پہلی صف میں اور بالکل اٹینشن ہے نماز کے لیے, تب بھی امام جب اللہ اکبر کہے تو امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب بر پر پہنچے تو اس وقت مقتدی کو چاہیے کہ وہ اپنی اللہ اکبر شروع کرے. تو بر میں چونکہ با پر مد تو ہے نہیں تو بر فوراً ادا ہو جاتا ہے, تو یوں اگر کہے گا نا مقتدی اللہ اکبر اپنی امام کے بر پر تو یہ مت امام سے آگے اس کی تکبیر ختم نہیں ہوگی. بر شرط نہیں ہے, بر پر یہ لکھا کہ بر پر کہیں گے تو یعنی وہ خطرہ ختم ہو جائے گا, ورنہ یہ کہ امام سے پہلے اللہ اکبر اپنی ختم نہ ہو یہ مقتدی کو خیال رکھنا ہے.
حضور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے امام صاحب کے پیچھے ہی کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اور بعض امام اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں یہ اللہ اکبر جب کہہ کر سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ تکبیر جو ہے نا یہ اس وقت نہیں کہہ رہے ہوتے جب یہ جانا شروع کرتے ہیں, یہ جیسے کہ جائیں گے اور جب بالکل سجدے کے قریب ہوں گے تو ان کی آواز آئے گی اللہ اکبر, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں اگر کوئی پیچھے جو مقتدی ہے اسے امام صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا مگر امام صاحب کی تکبیر کہی نہیں گئی ہے اور امام صاحب کے ساتھ ہی وہ رکوع سجدہ کر رہا ہے اور پھر آواز اس کو لیٹ ہی آئے کہ ڈیفینیٹلی امام صاحب تو بالکل سجدے کے قریب جا کر کر رہے, تو وہ جو چھوٹا ہے امام صاحب سے تو اس میں پھر مقتدی کیا کرے؟
اس کا وہ تکبیر تحریمہ اور اس کا مسئلہ الگ ہے,
الگ الگ ہے.
وہ
الگ ہو گیا,
وہ جو تھا وہ تو الگ ہی ہے. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ امام کی تکبیر سننا آواز سننا یہ مقتدی کے لیے شرط نہیں ہوتا, مقتدی امام کو دیکھ دیکھ کر بھی اپنے انتقالات نقل و حرکت کر سکتا ہے آنا جانا. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ کہ امام صاحبان معلومات کی بعضوں کو کمی ہوتی ہے تو وہ واقعی ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پورا یا تو رکوع کے بعد پورا کھڑے ہو جائیں گے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے, یہ غلط طریقہ ہے, سنت نہیں ہے ایسا کرنا. سنت یہی ہے کہ جیسے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے تو رکوع میں جب سر اٹھانے کی کیفیت جیسے ہی بنے اس کی تو سین شروع ہو سمیع اللہ لمن حمدہ, سین اور اس کے اٹھنے کی کیفیت دونوں اکٹھی شروع ہو اور حمدہ کی ہا اس حال میں اس کی پوری ہوگی, یہ پورا سیدھا امام یا کوئی بھی ہو نماز پڑھنے والا وہ کھڑا ہو چکا ہو. اب اس کے لیے پوری پریکٹس کرنی پڑے گی, ایک دم سے آ نہیں جائے گا. اب وہ باقی سب چیزیں سیکھتے ہیں ہم لوگ, نماز ہی تو نہیں سیکھتے, جو جنت کی کنجی ہے یہ تسلیم کرتے ہوئے بھی کنجی تو سیٹ ہونی چاہیے نا بالکل ایکوریٹ. بہرحال تو اسی طرح تکبیر بھی اسی طرح ہوتی ہے اور تکبیریں سے رکوع کی تکبیر, تو رکوع میں جانے کے لیے جیسے ہی اس نے جھکنا شروع کیا تو الف اللہ اکبر کا شروع ہو اور جیسے رکوع میں پورا پہنچا تو را اس کا وہ را بولے یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پورا اس طرح کرے, تو یہ اس کی بھرپور پریکٹس کرنی پڑے گی. اور دو کم از کم دو بھائی اسلامی بھائی مل کر بھی ایک دوسرے کو آواز سے کریں اور وہ ایک دوسرے کی اس پہ تربیت کریں تو یہ شاید مزید آسان ہو. تو نماز کا کورس کر لیں, فیضان نماز کورس کر لیں تو اللہ کرے گا تو یہ چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی.
چار سجدے میں پہلے چلا گیا امام سے تو اگر امام کے آنے سے پہلے ہی اس نے سر اٹھا لیا تو کیا حکم ہوگا؟
امام اچھا امام سے وہ تو سجدہ پورے کا پورا الگ ہو گیا
جی,
دوبارہ سجدہ کرے
امام کے ساتھ شامل ہوگا
اور قصدن کیا تو
گناہگار بھی ہوگا.
جان بوجھ کر اس طرح کرے تو گناہگار ہوگا. تو امام کے آگے پیچھے سر جو نہ اٹھا جائے, ایک واقعہ جو ہے محدث صاحب کا وہ بہار شریعت حصہ تیسرا پیج نمبر 560 بخاری و مسلم وغیرہ ہما ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ بعض محدثین سے منقول ہے کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق میں گئے اور ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر وہ پردہ ڈال کر پڑھاتے, مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا. جب زمانہ دراز گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو حدیث کی بہت خواہش ہے, یعنی امام نبوی کو حدیث کی بہت خواہش ہے, استاد نے جب دیکھا تو ایک روز پردہ ہٹا دیا. دیکھتے کیا ہے کہ ان کا منہ گدے کا سا ہے. انہوں نے کہا صاحبزادے امام پر سبقت کرنے سے, امام سے پہل کرنے سے ڈرو, کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اس سے مستبعد, یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس سمجھا, یعنی مجھے اس حدیث کی صحت میں, کیونکہ دوسرے بعض راوی اس میں اچھے نہیں تھے اپنی جو شرائط ہے اس کے مطابق, تو اس نے میں سمجھا کہ شاید یہ حدیث اتنی وہ نہیں ہے قوی, تو اس نے میں نے جانا اب اس کو مستبعد جانا اور میں نے امام پر قصدن سبقت کی, جان بوجھ کر میں امام سے آگے سر اٹھایا تو میرا منہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو.
یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستبعد جانا, کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ گدھے کے چہرے کی طرح کر دیا جائے. تو اس بنیاد پر انہوں نے, یعنی چونکہ مسخ دوسری روایتوں کے اندر منع ہے کہ نہیں ہوگا, تو یہاں پر انہوں نے یہ حدیث کے معنی کو بعید سمجھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, تو اس وجہ سے ان کے ساتھ پھر ایسا ہو گیا.
اس میں ماشاءاللہ ہمیں بارے شریعت کی باتیں پتہ چلی اور بزرگوں کی باتیں, سے یہ بھی ہے کہ بزرگوں کی تعلیمات میں کس قدر سبق بھی ہوتا ہے اور بزرگ کس قدر اس چیزوں کو نوٹس کرتے ہیں. اور حدیث پاک کے تعلق سے بھی حضور یہاں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کی ہماری سوچ ہونی چاہیے.
اصل حدیث جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو مطلب حرف آخر ہے, اس پر تو نہ کسی کو کلام بھی کوئی کرتا ہی نہیں, کلام کر بھی نہیں سکتا. اصل جو جن ذرائع سے وہ حدیث پہنچی نا سرکار کا ارشاد, راوی تو راوی در راوی در راوی, اس سے سنا اس سے سنا, اس نے اس سے سنا اس سے, تو ان راویوں کا کردار جو ہے نا اس کو دیکھنا ہوتا ہے. بعض ہوتے ہیں کہ بہت پرفیکٹ متقی پرہیزگار حافظہ بالکل ٹناٹن مضبوط, تو ان کا ان کی روایت بھی مضبوط ہوتی ہے. پھر اب ان کا کوئی نام لے کر دوسرا بولے تو اب اس کا حافظہ یا تو کمزور ہوتا ہے یا بعض اوقات وہ جھوٹ بولنے سے متہم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو اس طرح کا مطلب بعض خرابیاں جن کے بارے میں مشہور ہو جاتی ہیں, تو ان راویوں کا اعتبار کرنے کے تعلق سے پھر گفتگو ہوتی ہے کلام ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ پورا وہ ہے نا اسماء الرجال, یہ پورا ایک علم ہے. تو یوں روایت پر کلام ہوتا ہے نہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ نعوذ باللہ وہ غلط ہو سکتا ہے یا سرکار نے غلط فہمی میں فرما دیا, معاذ اللہ ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اور سوچے گا یا اگر معاذ اللہ ایسا کلام کرے گا تو اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے, میرے آقا نے جو فرمایا جو کیا سب حق حق حق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا فطرہ ادا نہیں کیا اور وہ عید کی نماز ہی پڑھ چکا تو وہ اب اپنا فطرہ کب تک ادا کر سکتا ہے؟
عید الفطر جس پر فطرہ واجب ہو گیا نا تو عمر بھر وہ جب بھی فطرہ ادا کرے وہ ادا ہی ادا ہے, لیکن جس پر واجب ہے اس کو ذرا بلا وجہ تاخیر نہ کرے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, جلدی جلدی اپنا یہ جو واجب ہے یہ ادا کر لے, یہ عید میں نہیں کر سکا تو اب کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ عزوجل شعبہ روحانی علاج کے تحت ایک سروس ای میل استخارہ کے نام سے کام کر رہی ہے, جس پر ماہانہ کم و بیش 16,000 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بذریعہ ای میل استخارے کرواتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پاتے ہیں الحمدللہ عزوجل. تو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ایک سوال عرض یہ ہے کہ لوگ جو استخارہ کرواتے ہیں ایک ہی استخارہ کئی مرتبہ استخارہ کرواتے ہیں اور مختلف جگہوں سے بھی کروا رہے ہوتے ہیں, تو امیر السنت سے عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک استخارہ کروانے کے بعد جب اسی چیز کا دوبارہ استخارہ کروانا ہو تو کتنے ٹائم کے بعد کتنے وقت کے بعد یہ استخارہ کروانا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 2-4 جگہوں سے استخارے کروا لیے اور بعض اوقات جوابات مختلف آ جاتے ہیں, اشارے مختلف مل جاتے ہیں, تو اب ایسی صورت میں استخارے کے کس جواب پر عمل کیا جائے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا کہ استخارہ کتنی مرتبہ کروانا چاہیے، ایک دفعہ کروائیں یا بار بار استخارے کروانے چاہیے؟
اب بعض لوگ ہوتے ہیں مطلب چین نہیں پڑتا، میں یوں مسکر اس کا واسطہ مجھے بھی پڑتا ہے، جیسے کہ بعض کیا اپنا جو کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کے ذریعے بھیجیں گے صوتی پیغام، اس کے ذریعے بھیجیں گے، اب بھی یار انسان اس جواب دیتے دے گا، اس کے ذریعے بھیجیں گے، اب میں بھی کنفیوز ہوتا، میں اگر ان کے ذریعے بھیجتا ہوں تو جو دو ذرائع دوسرے آئے ہیں تو جن وہ ذرائع یہ سوچیں گے کہ یار انڈیا سے اس کو جواب ہی نہیں دیا، تو یہ مطلب اس میں بھی نو یک درگیر و محکم گیر، یہ پیغام بھی اگر کسی کو بھیجوانا ہے نا تو ایک کے ذریعے سے بھیجوائیں، احتیاطاً دوسروں کے ذریعے بھیجوائیں گے نا تو مجھے اس میں سمجھانے کے لیے چٹکلا یاد آیا کہ صبح عید کا دن تھا، اب وہ جو امام صاحب نے یا خطیب صاحب جنہوں نے عید پڑھانی تھی انہوں نے جو نیا لباس سلوایا تھا نا تو وہ رات کو سل کر تو آ گیا، لیکن وہ اس کا جو پائچے جو تھے نا تخنے سے نیچے تھے، اب امام صاحب پریشان ہوئے کہ تخنے سے نیچے ہوئے لوگ کیا بولیں گے، تخنے سے نیچے امام صاحب نے پاجامہ پہنا ہے، تو انہوں نے اپنے جو بچوں کی امی سے کہا کہ اس کا بس وہ چار انگل کاٹ دینا پاجامہ، پھر یوں ہوا کہ اب یہ پتا نہیں کرے گی نہیں کرے گی، بھول جائے گی، تو اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ بیٹی تم اس کا چار انگل کم کر دینا، پھر اس نے سوچا کہ اب پتا نہیں یہ بھی مصروف ہیں، میری اماں ماں جو ہے نا یہ بہت ایکٹیو ہے، بڑی فکر والی ہے، امی آپ چار انگل کم، سب کو الگ الگ سے اس نے کہا، اب صبح جو اس نے پاجامہ نکلا تو پاجامہ نہیں تھا وہ نیکر بن گئی تھی، سب نے چار چار انگل کم کیا تو بیڑا پار ہو گیا اس کا، تو یہ سمجھانے کی مثال ہے کہ وہ ایک کو کہہ دیا نا تو کافی ہے، اب انڈر اسٹوڈ کے استخارہ آپ نے ایک سے کروا لیا، اب ریزلٹ آیا، اب دوسرے سے اس نے ریزلٹ بتایا جو بھی بتایا، دوسرے سے کروایا اس نے کچھ اور بتایا، اب تو ہوئے کنفیوز، اب کیا ہوگا، اب کیا کریں، اب ایک نے بتایا کہ اثرات ہیں، دوسرے سے استخارہ اس نے کہا نظر ہے، اور تیسرے سے استخارہ کر رہا اس نے کہا بیماری ہے، اب آپ تو کہے نا کام سے کہ عمل کس پر کریں تو اپنے اوپر کیوں مصیبت لیتے ہیں، یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ لیں جو آپ کے نصیب، جو ایک سکر ہے تو اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ استخاروں کے ذریعے یقینی علم تو حاصل ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ظنی ہے، تو استخارہ کرانا چاہیے، مطلب حدیثوں میں بھی اس کے مطلب یعنی کہ ترغیب موجود ہے، لیکن ویسے عرض کر دوں کہ یہ وہ ذریعہ نہیں ہے جسے یقینی طور پر غیب کی بات معلوم پڑ جائے، ایک مشورہ ہے سمجھے اس طرح کا، اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی چاہنا، استخارہ کرنا، ابھی حدیثوں کے استخارے تو عام طور پہ عاملین کرتے نہیں ہیں، یہ اپنے حساب سے کئی طریقے رائج ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک ہی طرح کریں، اور پھر یہ کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کروانا یہ بھی مطلب سے وہ استخارے مفت ہوتے ہیں نا، اس لیے کرواتے ہیں، اس سے پکڑا اس سے پکڑا، جس دن یہ بابا جیوں نے سب نے چارج کا بورڈ لگا دیا نا تو اس دن نکاح پڑھانے کا چارج انہوں کتنا، اب تو 5-10 ہزار روپے ہوتا ہوگا، تو دو تین جنوں سے نکاح کوئی نہیں پڑھوائے گا، ایک ہی سے پڑھوائے گا، ارے یار بھول ہو گئی ہوئی تو قاضی صاحب سے پتا نہیں، نکاح ہے نا بہت بڑا کام ہے، نکاح اور حرام حلال بڑے مسئلے ہیں، چلو یار اس سے پڑھا لیتے ہیں، تو مفت ہوتا تو شاید یہ بھی لائن لگا دیتے، تو اس لیے استخارہ بھی ایک سے کروانا یہی مفید ہے، ڈاکٹر بھی ایک ہی ہو جس سے علاج کروائیں، کہ ڈاکٹر کو ہماری طبیعت پتا چلے کون سی دوا چلتی ہے کون سی نہیں چلتی، بابا جی بھی ایک ہی ہو کہ اس کو ہماری کیفیت پتا ہوتی ہے کہ ہم ہمارے کو کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے یا ہم وہم کے مارے دوڑے دوڑے پھرتے ہیں، کئی لوگ وہم ہی ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا علاج اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک دیں کہ مجھے فلاں چیز ہے، علاج ہو گیا، تعویذ بھی ہو گیا، دم بھی ہو گیا، درود بھی ہو گیا، دھاگا ہو گیا، اس کا سب کام ہو گیا، لیکن مارے مارے پھرتے ہیں تو کوئی کچھ دے گا، کوئی کچھ دے گا، کوئی کچھ دے گا، اور کام خراب۔
آپ کو یاد ہوگا ایک پڑھے لکھے اور کاروباری شخص, ان کو ان کی پوزیشن ہو گئی تھی آؤٹ, اور جیسا لگا تھا جیسے کہ نیند پاگل جیسا آدمی ہو جاتا ہے, نیند نہیں آ رہی تھی, سو نہیں رہے تھے, بہت پوزیشن تھی, تو کسی کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے کہہ دیا جادو ہے وغیرہ وغیرہ کر کے. تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے تو انہوں نے کہا یار حضرت صاحب سے بات کرا دو, یار حضرت صاحب سے کرا دو, وہ آپ کے ہیں مرید. تو پیر کالونی میں آپ کا مکان تھا, تو میں باقاعدہ انہیں لے آیا تھا آپ کے پاس سیری اوپر گیٹ کے باہر, میں ان کی کیفیت دیکھ رہا تھا گیٹ کے باہر, جو ان کی کیفیت آپ کا گیٹ بند تھا اوپر فلور پہ چڑھنے کے بعد سیری پر, تو ان کی کیفیت ایسی تھی کہ مجھے بھی لگا, میں نے کہا یار یہ اچھا خاصا بھلا بھالا آدمی, یہ مطلب کہ اس کی حرکتیں تو میرے کو بھی بڑی عجیب ہوا تھا. کہہ رہا آپ ماشاء اللہ گیٹ سے باہر تشریف لائے اور ان کو دیکھا اور آپ کو بھی تھوڑی حیرت تو ہوئی, شاید دو ایک یا دو منٹ لگے ہوں گے. آپ نے کہا کہ اس کے ساتھیوں کا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اس کو نیند کا انجیکشن لگاؤ اور اس کو ایک لمبی نیند سلا دو, یہ صحیح ہو جائے گا. اور وہ بھی آپ کو دیکھ کر حیران تھا کہ یار یہ اتنا بڑا کیس ہے اور یہ سلانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو ایسا ہی ہوا, نیند کا انجیکشن دیا, کیونکہ انہوں نے وہ جو دو چار دن تک ان کی ایسی ایکسرسائز رہی تھی کہ ان کو نیند نہیں آئی تھی, وہ نیند سو نہیں پا رہے تھے, تو یہ ہوا. اور جب اٹھے تو وہ نارمل تھے, ورنہ تو وہ چلے جاتے پتہ نہیں کہاں کے کہاں.
ایسے اثرات اور صحت اور صحت,
ہاں بالکل,
کیا 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 کر دیا بابا جیوں نے. تو بعد اوقات یہ ایسا بھی ہوتا ہے. وہ اصل مجھے یاد ہے ہوا کیا, یہ شاید ان کا کوئی الیکشن کمپین میں حصہ لیا تھا
اپنی برادری کے, جی وہی تھا.
اس میں بڑے ان کی تھکن, اور یہ خود کینڈیڈیٹ بھی تھے,
جیتے بھی تھے,
اور جیتے ہرے یاد نہیں ہے مجھے,
جیتے جیتے تھے جیتنے کے بعد ہی یاد ہے,
لیکن وہ تھکن بہت تھی ان کو. تو میں نے کہا یار یہ سویا نہیں ہے بندہ, سمجھے, تو اس کا جن بھاگے گا انجیکشن سے. میں نے یہ کہا تھا ڈاکٹر کے پاس, تم نیند کا انجیکشن ڈاکٹر لگا دے گا, شاید میں نے یہ کہا تھا,
یہاں ڈاکٹر کی طرف بھیجا تھا,
مگر بھیجا ڈاکٹر میں, میں کیا انجیکشن لگاؤں گا. تو وہ الحمدللہ مطلب وہ انجیکشن لگا سوئے, تو سیٹ ہو گئے. لمبا سونا پڑتا ہے اسے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. پیارے امیر اہل سنت, ایک سوال عرض یہ ہے کہ کھجور اور تربوز کو ملا کر استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے, دونوں کو ملا کر استعمال کس طرح کیا جائے؟
دو طریقے اس کا, ایک تو یہ کہ جیسے کھجور اور تربوز کے پیس, کھجور اور ایک تربوز کا پیس دونوں رکھ کر کترا ایک ساتھ, کترا دانت سے کترا جاتا ہے, کینچی سے کترا جاتا ہے. دوسری صورت یہ کہ کھجور کا تھوڑا ٹکڑا لے لیا, تھوڑا تربوز کا ٹکڑا لے لیا, تو یوں یہ دونوں ذرا اس صورت میں بھی ملتے ہیں, دونوں اس صورت میں بھی ملتے ہیں, اندر جا کر مل جائیں گے پیٹ میں, بعض بعض منہ میں بھی مل جائیں گے. اس طرح مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ لکھا, جو میری یادداشت کے مطابق میں نے عرض کیا, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میرا نام قاصر ہے, تو اس کی جب مجھے معنی کا پتہ چلا کہ اس کی معنی ہے ہیلپ لیس یا کمزور, تو میری ریکویسٹ یہ ہے امیر اہل سنت سے کہ مجھے یہ نام چینج کرنا چاہیے یا مجھے مطلب یہی رکھنا چاہیے.
نام وہ ہوں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام, صحابہ کرام وغیرہ کے ہوں, نام اس طرح کے نام رکھنے مفید ہوتے, اللہ کے نام کے ساتھ رکھے, عبد کی اضافت کے ساتھ, عبداللہ عبد الکریم عبد الرحمن یوں رکھے, یا پھر یہ کہ اگر ایسے الفاظ کے نام ہوں کہ جن کے معنی اچھے ہوتے ہوں. ہاں برے معنی والے نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل دینا ثابت ہے, یا بعض اوقات یہ کہ ایسے نام بھی میرے آقا نے تبدیل فرمائے کہ جن میں خود ستائی پائی جائے, نہ اپنی تعریف کا پہلو اپنے منہ سے جیسے بیان کرنا. اب یوں دیکھا جائے تو پھر بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جس میں اپنی تعریف پائی جا رہی ہوتی ہے. اب اس سے تو بچنا تو تقریباً ایسا لگ رہا ہے کہ تقریباً نام لوگ بہت رکھتے ہیں اس طرح کے جس میں اپنی ان کی تعریف پائی جا رہی ہوتی ہے, جیسے مثال کے طور پہ شریف, تو یہ بولتے ہیں تو یوں مطلب بندہ شریف, ہر سے پنگا لے کر بیٹھا ہوا ہے, جھگڑے کرتا ہے سب سے, نام ہے اس کا شریف. تو اس طرح شریف سمجھو کہ کوئی کہے نا کہ یہ شریف ہے تو یہ اچھا لگتا ہے, میں شریف, یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے. تو اپنی تعریف والے بہت سارے نام ہوتے ہیں. عابد سرکار کا نام مبارک ہے, تو اس نسبت سے کوئی رکھے تو الگ بات ہے, ورنہ اس سے عابد معنی عبادت گزار. تو میں اپنے آپ کو عبادت گزار کیسے کروں کہوں؟ تو اس لیے سرکار کے نام سے نسبت, صحابہ کرام کے نام سے نسبت کے لیے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صفاتی نام ہے. سرکار کی صفت عبادت ہے عابد, سرکار کی صفت ہے سجدے کرنا تو ساجد. زاہد اعلی حضرت نے منع فرمایا کہ سرکار کا نام زاہد نہیں ہے, اس لیے کہ وہ زاہد لوگ مطلب شاید غلط فہمی ہے لوگوں کو, زاہد اس لیے نہیں ہے کہ زاہد وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو سرکار کے پاس کیا نہیں تھا, نہ دنیا کا مال کچھ بھی نہ ہو, لیکن سرکار کے پاس ایسا بھی نہیں ہے. دنیا آخرت کی نعمتیں اللہ پاک نے بہت عطا فرمائی. یہ الگ بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے لیے رکھتے نہیں تھے, عطا فرما دیتے تھے. صدقے اس انعام کے, صدقے اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا گارمنٹس کا کاروبار ہے. امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ نفلی روزے کی جو سحری ہے وہ کرنا لازمی ہے یا نہیں؟
فرض روزے کی سحری لازمی نہیں ہے, سنت ہے. نفل روزے کی سحری بھی سنت ہے. سحری کا فائدہ ہمیں یہ بھی پہنچتا ہے کہ روزے میں بڑا قوت رہتی ہے بھی رات کے آخری چھٹے حصے میں افضل ہے کہ سحری اس وقت کرے بندہ. یہ ہماری بھلائی ہے نا, اس میں دن کو ہم کو مطلب تھوڑا ہمت رہے گی, آخری حصے میں کھائیں گے کھانا تو, اور شروع میں کھا لیں گے تو پھر ہضم ہو جائے گا راتوں رات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا نام موسیٰ یا عیسیٰ رکھنا کیسا؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دے, جزاکم اللہ خیرا.
موسیٰ عیسیٰ نبیوں کے نام ہیں, بالکل بہت اچھا ہے, برکت ملے گی ان ناموں سے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
من شکیل قادری لیاری کراچی اچھی. امیر علیہ سنت باپا نمگچی یک جست تھی, عرض کنگی کہ منی درزی دکانے اور بازے نے کارنتے گود ایر کرنتے اور بازے نے نبرنتے گودانا سال دو سال سہ سال گوزیتے. البتہ میں کرا پرچیاں لکھتا کہ سہ ماہ اشیے ڈیٹ سہ ماہ رند میں ذمہ داری نہیں, اگر اس سال دو سال سہ سال میں کرا گو دے رہا اگا میں با بکنے گرچی حکم اشیے باریا کہ شنا چی بکنے ان چی ٹیما نیا تے کسے بھی میں جستا گر اشیے چی حکمیں ہمیں عرض کرنے گیا تھا.
بلوچی زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے. میں محمد شکیل اتاری لیاری سے عرض کر رہا ہوں, میرا امیرہ اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میری درزی کی دکان ہے, بعض لوگ کپڑے سلنے دیتے ہیں اور سلنے کے بعد لینے نہیں آتے, سال دو سال تین سال گزر جاتے ہیں. میری عرض یہ تھی کہ کیا ہم ان کپڑوں کو بیچ سکتے ہیں؟ حالانکہ جب ہم پرچی دیتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ 3 مہینے بعد کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان کپڑوں کو بیچ دیں تو کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دے.
اللہ, اس طرح کے جواب سوالات آ رہے ہیں لوگوں کو. یہ بےچارے جو خوف خدا والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ پریشان ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے جب ٹچ میں آتے ہیں نا, تو غالباً ان کو مسائل پتہ چلتے ہوں گے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اس میں جو لکھ کر دیتا 3 مہینے کے بعد گارنٹی نہیں ہے, 6 مہینے کا گارنٹی نہیں ہے, یہ غلط شرط ہے, درست نہیں ہے شرط. 3 مہینے کی اگر وہ لکھ بھی دیا کہ ہم اس کے بعد ذمہ دار نہیں ہیں, تو پھر بھی ذمہ دار تو ہیں, یہ چاہے 3 سال ہو جائیں چاہے 30 سال ہو جائیں. یعنی یہ اس کو بیچ کر بیچ نہیں سکتے, اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے, وہ بیچ ہی نہیں سکتے, یہ ہے کسی اور کی امانت ہے, اس کو سنبھالنا ہوگا جب تک وہ نہیں ملتا. اس میں اب تو شاید طریقے, اب تو اتنا مشکل بھی نہیں ہے, فون نمبر رکھ لیں, ایڈریس رکھ لیں, واٹس ایپ نمبر رکھ لیں ان کا, ہو سکتا ہے رکھتے بھی ہوں, تو اس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہوتے جو درزی کے پاس جو لوگ سلوانے آتے نا, وہ دوسرے ملکوں سے نہیں آتے, نہ دوسرے شہروں سے آتے, وہ اسی گلی کے یا دوسری گلی کے اطراف کے ہی ہوتے ہوں گے, تو ان کو ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہوگا. تو واٹس ایپ نمبر ان کا اور ساتھ میں ڈیجیٹل فوٹو بھی ڈال دیں آپ اس میں اپنے واٹس ایپ میں تاکہ کسی کو دکھا نہ ہوئے یہ آدمی اس کا پتہ ہو جو مل نہیں رہا. تو کوئی سی صورت مطلب حکمت عملی کر لیجیے تاکہ دشواری نہ ہو, کپڑا اس کے اصل مالک تک پہنچ جائے. کہ بعد وہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کو کپڑا دے گیا بیچارہ فوت ہو گیا, فوت ہو گیا تو ظاہر وہ کہاں سے لینے آئے گا, تو آپ ان کے وارثوں تک پہنچا سکیں. لاپتا ہو گیا, ادھر ادھر چلا گیا, گھر بدل دیا, شہر بدل دیا, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, بیمار پڑ گیا, ہاسپٹلائز ہو گیا, تو کہاں لینے آئے گا بیچارہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ زلفوں کی مقدار کندھوں سے نیچے ہو, اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا سر آسمان کی طرف کریں تو زلفیں کندھوں سے نیچے معلوم ہوتی ہیں, یہ ناجائز ہوں گی یا نارمل صورت میں کندھوں سے نیچے نہ جائے, اس کی وضاحت فرمائیے گا.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طرح کے بال سر اقدس پر رکھے, آدھے کان مبارک تک, پورے کان مبارک تک, اور اگر بڑھ گئے تو گردن شریف تک جو شانوں سے چھو جاتے, اس سے نیچے کبھی نہیں رکھے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بال جو ہمارے یہاں آج کل انگلش بال رکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے, ایسے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں رکھے. ہاں, احرام سے باہر ہونے کے لیے سر اقدس کو حلق کروایا, ہم جس کو بال منڈوانا کہتے ہیں, تو یہ کروایا. اس کے علاوہ ہمیشہ پورے بال رکھے, اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ سنت ادا کریں, جن کو کوئی مجبوری نہیں ہے. اچھا, پھر جو زلفے رکھتے ہیں ان کو بھی رکھنا نہیں آتی, اصل کہیں سے بھی کاٹنے نہیں ہیں, یہ یہاں سے کاٹتے ہیں زلفے, ان کی نظر آ رہی ہوتی زلفے لیکن زلفے نہیں ہوتی, وہ سنت تو پورے بال ہے, تو یہاں سے کچھ نہ کچھ یہ کاٹ کر کٹنگ کر لیتے ہیں, تقریباً مطلب بڑے بڑے کرتے ہیں جو زلفے, اب زلفے نہیں ہیں, وہ زلفے پورے بال ہوتے ہیں, یہاں سے بھی ایک بال بھی کاٹنا نہیں ہے. قلموں سے اوپر یہ سر کے بال شروع ہوتے ہیں نا, تو یہ ایک بال بھی نہیں کاٹنا ہے, سارے یوں یہ بڑے ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ سیٹ ہوتے جائیں گے اور پیچھے تک چلے جائیں گے. بدنا چل رہا ہے تو اس کے بال جو ہے وہ کندھوں سے اوپر جھول رہے ہیں, جیسے تو یہ عورت کی مشابہت کہاں ہوئی. تو عورتوں کو کندھوں سے اوپر بال کرنا حرام ہے, کاٹ کے قدرتی نہیں ہے وہ الگ چیز ہے, تو یہ کاٹ کے آج کل بال کرتی ہیں, تو یہ مردوں کی مشابہت ہے, تو یہ ان کو گناہ ہے, یہ توبہ کریں اور یہ بال کاٹ کر کندھوں سے اوپر نہ کریں, کندھوں سے نیچے ہی رکھیں اپنے بال. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت سے شہزاد اتاری سوشل میڈیا کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ چیزوں کی حفاظت کے لیے آپ نے جو وظیفہ عطا کیا ہے کہ 10 مرتبہ یا جھلیلو پڑھ کر دم کر دیا جائے, تو یہ 10 مرتبہ یا جھلیلو پڑھ کر ایک ہی دن دم کرنا ہے یا روزانہ دم کرنا ہے؟ دوسرا یہ کہ دم کر کے اس چیز کو محفوظ جگہ پر رکھ دیا, پھر اسے وہاں سے لیا گیا, اب دوبارہ اسے رکھنا ہے تو کیا پھر دوبارہ اس پر دم کرنا ہوگا؟
ایک ہی بار کر لیا کافی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں عمران اتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. امیر اہل سنت آپ سے یہ عرض ہے کہ سوال کی جو 6 روزے ہوتے ہیں, اس میں اگر آدمی 6 روزے کی جگہ 3 روزے رکھ لے, 4 روزے رکھ لے, پورے 6 نہیں رکھ سکتا, تو اس کے بعد کوئی سزا ہے یا کفارہ ہے یا کوئی نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آپ جواب عنایت فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ, اور میں نے ماں باپ کے لیے ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کی عرض ہے اور مدینہ شریف کی. جزاک اللہ خیرہ.
ماشاء اللہ, یہ نفلے 6 اگر 3 بھی رکھے, 1 بھی رکھا, نہ بھی رکھا, تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس میں. شاید یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ 1 رکھا تو کیا 6 پورے ہی کرنا ضروری ہے؟ 1 بھی کیوں رکھا, 6 کرو, جیسے نماز شروع کی تب اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے نا, تو اس طرح مطلب ایسا کچھ نہیں ہے. اگر بیچ میں چھوٹ گئے روزے تو کوئی کفارہ بھی نہیں ہے, قضا بھی نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے, توبہ بھی واجب نہیں ہے. جو جتنے رکھے اس کا ثواب ملے گا, لیکن جو وہ نفل و روزوں کا ثواب تو ملے گا, لیکن شہید کی جو فضیلت ہے 6 روزوں کی, وہ 6 کے ساتھ حدیث میں خاص ہے, تو اس کی وہ فضیلت یا اس کی عادی فضیلت بھی نہیں کہہ سکتے. نفل روزہ مطلقاً نفل روزہ کا ثواب تو ہوتا ہے, تو وہ اس کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے بنت عبد الرشید اتاریہ لاہور سے ان کا سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کسی کو قرآن پاک کی کچھ آیات یاد تھیں لیکن اسے بھلا دی گئیں, اب اگر اسے معلوم نہیں کہ کون کون سی تھیں یا وہ یاد نہیں رکھ سکتا, تو کیا اس کی توبہ کرنا کافی ہوگا؟
یاد کرے, اس کو ذہن غالب کرے کہ کون کون سی مجھے یاد تھی, اسی کو دوبارہ یاد کر لے.
ایک اور سوال ہے, کیا عورت کا اپنے پھوپھا سے بھی پردہ ہے یا نہیں؟
ہاں, پھوپھا سے پردہ ہے, چچا سے نہیں ہے.
شرعی سفر میں ایک اسلامی بہن کے ساتھ قابل اعتماد محرم ہونے کی صورت میں کیا دوسری خاتون ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں اگر ان کے محرم نہ جا سکتے ہوں؟
نہیں, وہ اگر غیر محرم ہے تو اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. یا مرشدی, سوال یہ تھا کہ کیا شاگرد کا استاد کو تحفہ دینا یہ رشوت میں ہے؟ اور اگر یہ رشوت ہے تو جب شاگرد پڑھ رہا ہے استاد صاحب کے پاس, اس وقت تک رشوت ہے یا بعد کے لیے بھی رشوت ہے؟ یعنی پڑھنے کے بعد فارغ ہو گیا پھر اب کوئی تحفہ دے تو کیا یہ بھی رشوت کہلائے گا؟ پیارے مرشد, آپ سے عرض ہے کہ خاتمہ ایمان بالخیر کی دعا فرمائیے.
ہر صورت میں رشوت نہیں ہوتی, اور ایک ہوتی رشوت, ایک ہوتا مزن تہمت, تہمت کی جگہ کہ لوگ کہیں گے اس نے رشوت لی, تو مزن تہمت سے بھی بچنا واجب ہے, جو لیا وہ واپس لوٹا دے. لیکن اصل رشوت جو ہے وہ تو حرام قطعی ہوتی ہے. تو اس میں کہ استاد سے, یعنی شاگرد استاد سے تحفہ قبول کر سکتا ہے, اب جیسے کہ وہ پہلے سے دیتا تھا یا کوئی ایسا تحفہ جو اتنی قیمت نہیں ہے اس کی, جیسے کہ یعنی مالی اعتبار سے قیمت ہی نہیں ہے, کوئی سستا والا قلم دے دیا, بال پوائنٹ سستے والے آتے ہیں نا, وہ دے دیا, یا مطلب یہ کہ جیسے نالے پاک کا کارڈ یا کوئی رسالہ, اس طرح کا چھوٹا تحفہ دیا, تو اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ رشوت, استاد صاحب نے رشوت لی. ہاں, اگر کوئی بڑا قیمتی قلم دیا اس کو تو لوگ بولیں گے کہ اس نے رشوت دی. اچھا, اب یہ کہ مطلقاً پھر بھی رشوت نہیں ہے شاگرد کا تحفہ, جیسے کہ امتحان ہو رہے ہیں, یا یہ کہ یہ ممتحن ہے یا یہ شاگرد کمزور ہے پڑھنے میں, اور ایسے شاگردوں کو نکالنا ہوتا ہے کیونکہ امیج خراب ہوتا ہے اسکول کا یا مدرسے کا یا دینی ادارے کا, تو اس طرح کے لوگوں کو, تو اس لیے وہ استاد اس سے لے رہا ہے, قبول کر رہا ہے, تو یہاں ہوگا کہ یار یہ پیسے اس پہ خرچہ کر رہا ہے تاکہ اس کو کوئی نکالے نہیں, اس کی خامیوں پر پردہ رہے اور یہ مطلب پڑھتا رہے اور یہاں لگا رہے, وہ قانون ٹوٹتا رہے. تو اس طرح کی کوئی صورت جو بنے گی نا, تب مزن تہمت بنے گا. رشوت اب بھی ایک دم سے اس کو رشوت نہیں کہیں گے, رشوت تو ہوتی ہے مطلب اس سے کام نکلوانے کے لیے جو دیا, کہ ابھی یا آئندہ یہ شخص ایسا ہے کہ اس میں یہ اتنا وہ یہ کام ہمارا کروا سکتا ہے, جیسے پولیس والوں کو دیتے ہیں, افسروں کو دیتے ہیں, خامہ خواہ ان کی دعوتیں کریں گے, خامہ خواہ ان کو مطلب ترکیب بناتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ دینے کی, عید کے بہانے بیٹھا گیا ڈبا دے دیا, تو یہ ابھی کچھ بھی کام نہیں ہوتا, لیکن پتا کہ یہ کام ایس ایچ او صاحب نے کام کروا دیں کہ اپنے کام دھندے ایسے ہی ہیں کام آ جائیں گے. اس طرح بدماشوں کو لوگ رشوتیں دیتے ہیں, بدماشوں کو رشوت دینے کی صورتیں ہوتی ہیں, یا تو یہ کہ اس بدماش کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ مطلب حملہ کر دے گا یا وہ چھین لے گا یا وہ ڈاکو بھیج کر لٹوا دے گا, تو اس لیے اس کتے کے منہ میں ہڈی ڈالتے رہو تاکہ یہ وہ تکلیف نہ دے, تو شر سے بچنے کے لیے دیا تو یہ دینا جائز ہو جائے گا, اگرچہ رشوت ہے اس کے حق میں, لینے والے کے حق میں. تو یہ بھی ہوتا ہے مطلب اللہ کے بدماشوں کے پاس ہوتے ہیں, یا بعض پولیس والے بدماش بھی ہوتے ہیں, پولیس والے بھی ہوتے ہیں, بدماشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جیسا جیسا موقع, مطلب ہر صورت میں ہر چیز رشوت نہیں بن جاتی کہ قاری صاحب کو کسی نے کوئی تحفہ دیا, پڑھتا ہے قرآن شریف اس کے پاس, تو یہ رشوت ہو گئی, بلکہ اس نے کوئی پارہ ختم کیا یا کوئی سورت ختم کی اور اس کی طرف سے کوئی تحفہ گیا تو سبحان اللہ، تو اچھی چیز ہے، قرآن کریم کی قدر کی اس نے، تو ویسے استاد کو اگر ایسے موقع پر کسی نے تحفہ دے دیا، یا والد صاحب نے خوش ہو کر کوئی مٹھائی دے دی، یا کوئی سوٹ پیس دے دیا، امامہ دے دیا قاری صاحب کو کہ یار میرے بچے نے وہ ماشاء اللہ ایک پارہ ختم کیا یا نظرہ ختم کیا، بعض جگہ عرف بھی ہوتے ہیں کہ نظرہ ختم کرے حفظ کرے تو استاد کو دیا جاتا ہے، تو یہ رشوتیں نہیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام آصف محمد علی ہے، میں چنڈ کو سٹی سے بات کر رہا ہوں۔ کسی مجبوری کی تحت کتا گھر میں پالنا یہ کیسا ہے؟
ضرورتاً کتا، جیسے کہ چوکی داری کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے، تو ضرورت اگر گھر میں چوکی داری گھر کے اندر کی ہے تو گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ چوکی دار گارڈ یہ سب دروازے پر ہی ہوتے ہیں، انسان بھی جو گارڈ ہوتے ہیں وہ دروازے پہ ہوتے ہیں، اندر کیا کرے گا، باہر ہوتا دروازے پہ، تو اس طرح کتا بھی دروازے پر پہرا دیتا ہے گھر کے باہر اپنے، ضرورتاً اس کو پال سکتے ہیں، لیکن آج کل کئی لوگ خالی تفریحاً پالتے ہیں، تو یہ کہ حدیث پاک میں جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو یوں کتے کو پالنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ پہرا دینے کے لیے پال سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ پاک کا نام لیتے ہوئے انگلی وغیرہ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک تو سمت و جہت سے پاک ہے، اس کا شرعی حکم ارشاد فرما دیجئے۔
کرنا تو نہیں چاہیے، شنیدن بات ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے کوئی اس طرح کرتا تھا نا، اے اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس کو مطلب توبہ کرواتے تھے، اس سنا ہے میں نے، پڑھا نہیں ہے، تو اگر ذہن یہ کہ اللہ اوپر ہے اور اوپر سے دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ادھر اوپر رہتا ہے، اس کا مکان ہے، تو یہ کفر ہے۔ اب چونکہ واضح نہیں، خالی انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ مطلب، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ ہاں اگر اس کے دل کی بات یہ کہ اللہ تو اوپر رہتا ہے نا، اس لیے انگلی اٹھا رہے ہیں، تو اس کا عقیدہ یہ کفریہ ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، تو یہ بھی کفر ہے، بیٹھا ہے یہ پھر دوسرا کفر ہے، کہ اوپر بھی کیا اور بٹھایا بھی، تو بیٹھنا کھڑا ہونا یہ تو ہم لوگوں کی صفت ہے انسانوں کی، اللہ پاک تو ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں اس طرح کے، اس کے باڈی پارٹس ماننا یہ بھی کفر ہے، بلکہ تو اور خطرناک ہے کہ کوئی بولے گا ہمارے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ ہے، یا مطلب ہمارے کان کی طرح، آنکھ کی طرح اللہ کے بھی آنکھ کان، تو یہ تو پھر صریح کفر ہے، اسلام سے نکل جائے گا اگر یہ کوئی ذہن رکھے گا، تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اس کا۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی ضرور پڑھیے، یہ پڑھنے جیسی کتاب ہے، اس سے ایمان کی حفاظت کا بڑا مطلب سامان ہوگا، اس میں بہت سارے اسی طرح کے کفریات کے کلمے لکھے ہیں، مثالیں دی ہیں، کافی مطلب ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والی ہے، ضرور پڑھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے۔